الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل الاسماء الحسنى یعنی اللہ پاک کے پیارے نام ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم اب تک اللہ پاک کے 7 ناموں کو سن چکے ہیں ان کے معنی بھی سن چکے ہیں اس دوران جو علماء نے کلام کیا ہے وہ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے آج بھی اللہ پاک کے کچھ نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے پہلا نام جو ہم ذکر کریں گے وہ ہے المہیمن یہ قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر سورہ حشر کی جو مشہور آخری 3 آیتیں ان میں یہ اللہ پاک کا نام آیا ہے مہیمن کے معنی علماء نے مختلف بیان کی ہیں کہ مہیمن کس کو کہتے ہیں اس کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے الرقیب الحافظ یعنی جو کسی شے کے اوپر محافظ ہو اس کی حفاظت کرنے والا ہو ایسی ہستی کو ایسی ذات کو یہ مہیمن کہا جاتا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ بندوں کی حفاظت فرمانے والا ہے ان کے رزق کی حفاظت فرمانے والا ہے کہ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے رزق کے اسباب بناتا ہے تو لوگ رزق حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کی حفاظت ہوتی ہے ان کا بدن سلامت رہتا ہے جسم سلامت رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی جانوں کی حفاظت فرماتا ہے بندوں کے رزق کی حفاظت فرماتا ہے ان کے اسباب کی حفاظت فرماتا ہے اسباب کو پیدا کرتا ہے کہ جس سے بدن کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک کی ذات کو المہیمن یعنی وہ ہستی کہ جو حفاظت کرنے والی ہو کہا جاتا ہے اور بھی اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن جب ہم اللہ پاک کے اس نام کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی پر کامل توکل کرے اور اس بات کا یقین رکھے اس بات کا اعتماد رکھے کہ میرے رب عز و جل نے میری حفاظت فرمانی ہے میرے رب عز و جل نے میرے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے میرے رب عز و جل نے میرے رزق کے اسباب کو مہیا کرنا ہے تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے اس معنی کو سامنے رکھے گا تو وہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے یعنی مخلوق کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی اب اس کا جو مطمع نظر ہوگا وہ جو بھی دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کی طرف دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا اسی وجہ سے جب بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا محافظ ہے تو جلوت ہو یا خلوت ہو یعنی بندہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی کے اندر ہو جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرا رب عز و جل میری حفاظت کرنے والا ہے میرا نگہبان ہے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے پیش نظر رہتی ہے اسی وجہ سے ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں ان کے واقعات اس حوالے سے ملتے ہیں جیسا کہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے یہ مروی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز ادا کی اور اس کے بعد بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں آپ نے پھیلا لیے نماز پڑھنے کے بعد دونوں پاؤں آپ نے آگے کی طرف کر لیے یا کسی طرف نکال لیے یعنی جس طرح بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اس کے پاؤں کھلے ہوتے ہیں تنہائی کے اندر اس طرح کرتا ہے لیکن اللہ کے اولیاء چونکہ ان کا ہر وقت تصور اور ہر وقت ان کی توجہ جو ہوتی ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے اس لیے وہ خاص ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ تنہائی میں بھی ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے پاؤں کو پھیلا لیا تو غیب سے آواز آئی احاکذا تجالس الملوک کہ کیا اس طرح بادشاہوں کے سامنے بیٹھا جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی تو آپ کو تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے تو جب کسی اور بادشاہ کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو اس طرح کے پاؤں پھیلا کے بیٹھیں گے، ایسا نہیں کریں گے، نماز پڑھ کے آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو چونکہ تنہائی تھی، خلوت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاؤں پھیلا لیے، اس پر غیب سے آواز آئی۔ حالانکہ تنہائی کے اندر پاؤں پھیلانا یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ادب ادب ہوتا ہے کہ جب بندہ اس بات کا تصور رکھے گا، اس بات کا خیال رکھے گا کہ جس کا ادب کرنا چاہیے، جس کا احترام کرنا چاہیے، وہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کا احترام تنہائی کے اندر بھی کرے گا۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں پھیلانے میں اصلاً حرج نہیں ہے، بندہ تنہائی کے اندر ہے، پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی اس طرح پاؤں پھیلاتا ہے تو بھی جائز ہے، تو بھی درست ہے۔ لیکن جب وہ اس بات کا تصور رکھے گا، اس بات کا دھیان رکھے گا کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو پھر جس طرح لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلانے سے حیا کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک کے سامنے تنہائی کے اندر بھی پاؤں پھیلانے میں حیا کرے گا۔ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے مہیمن، اس کا ایک معنی ہے امین، ایک معنی امین ہے۔ اب جب بندے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے امین کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی اس کے پاس جو چیز رکھی جائے اس کی وہ حفاظت کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی آپ امین کہلاتے تھے، یعنی لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور آپ کے اوپر ان کو اطمینان تھا، اور جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس وقت بھی جو آپ کے سخت ترین دشمن ہو چکے تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پورا اعتماد کرتے تھے اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ لیکن جب اللہ پاک کے لیے یہ نام استعمال ہوگا، اللہ پاک کو جب امین کہا جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ پاک یہ اپنے بندوں کو امن دینے والا ہے، اور اللہ پاک اپنے کاموں کے اندر کسی طرح بھی اس کے اندر خلل نہیں ہے، کسی طرح کی اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہ نقص سے، عیب سے مامون ہے، حفاظت کے اندر ہے، تو اللہ پاک کے لیے جب ہم امین کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ خلل سے پاک ہے، کسی طرح کی کمی جو ہے اس کے کسی کام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بھی کام ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، کوئی بھی کام یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ المہیمن کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اس پر گفتگو پوری ہوئی۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے المہیمن کے حوالے سے ایک خوبصورت وظیفہ بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے دور کے اندر مختلف قسم کی وبائیں یہ پھیلتی رہتی ہیں، بالخصوص جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں، تو ایک وظیفہ امیر اہل سنت نے بیان کیا ہے المہیمن کے حوالے سے، کہ اگر روزانہ 29 مرتبہ یعنی 29 ٹائم اس کو پڑھ لیا جائے دن میں کسی بھی وقت، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے اس نام کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے رزق کے اندر، اس کے اسباب کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ اگلا نام جو ہم نے سننا ہے، اللہ پاک کا بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت نام ہے، اور وہ ہے العزیز۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے تقریباً 25 مقامات پر اپنے اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیز کے بھی مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے کہ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ لا مثل له، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یقیناً اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو اپنی ذات و صفات کے اندر بے مثال ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیئن، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ تصورات سے، یعنی ہمارا جو تصور ہے اس سے ورا ہے، اس سے پاک ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو آنکھیں ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی بندہ اس کو گھیر نہیں سکتا، احاطہ اس کا کر نہیں سکتا۔ تو ہم تصور کے ذریعے اللہ پاک کی ذات کو نہیں جان سکتے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تصورات سے ورا ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، فتہلکو، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو تو اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک یہ بے مثل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم ہو، وہ کسی جہت کے اندر ہو اور اللہ تبارک و تعالی کسی مکان کے اندر ہو، جیسے انسان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، دیگر مخلوقات کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ پاک کی ذات کے بارے میں اس حوالے سے کچھ سوچنا نہیں ہے۔ ہم جب اس کی مخلوقات کے اوپر، اس کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کریں گے تو خود بخود اس کی پہچان ہمیں حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو عزیز کا ایک معنی ہے کہ وہ ہستی کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا ہے کہ الغالب الذی لا یغلب، وہ ذات کہ جو ایسی غالب ہو اس کے اوپر غلبہ پایا ہی نہ جا سکتا ہو، یعنی غالب ہونے کا مطلب کہ کسی کے اوپر اس کو تسلط، کسی کے اوپر اس کو حکومت، کسی کے اوپر اس کو ایک طرح سے مضبوطی حاصل ہو اور ایک طرح سے اس کو اس کے اوپر غلبہ حاصل ہو۔ تو بعض لوگوں کو دنیا کے اندر اگر غلبہ حاصل بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کے اوپر غالب ہے، کسی سے بڑھ کر ہے، تو بعض اوقات اس سے کوئی دوسرا بڑھ کر غالب ہوتا ہے، یا کسی ایک چیز کے اندر وہ غالب ہے، علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے کسی دوسرے پر غالب ہے، تو دوسرا ہو سکتا ہے کہ جان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اس کے اوپر غالب ہو۔ ایک طاقت کے اعتبار سے غالب ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے کہ مال کے اعتبار سے اس کے اوپر غالب ہو جائے۔ ایک جو ہے علم کے اعتبار سے غالب ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا عزت کے اعتبار سے غالب ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، مخلوق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک غالب ہے تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی غالب آ جائے، اس سے بڑھ کر ہو، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ الغالب الذی لا یغلب، کہ اس کا جو غلبہ ہے اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اعتبار سے، ہر شے کے اعتبار سے ہر ایک کے اوپر غلبہ رکھتا ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ العزیز فی وصفہ بمعنی القادر القویش، یعنی عزیز کا ایک معنی یہ ہے کہ جو قدرت رکھنے والا ہو، جو قوت رکھنے والا ہو، یعنی وہ ذات کہ جس کے اندر قوت پائی جائے، جس کے اندر قدرت کی صفت پائی جائے، تو ایسی ہستی کو عزیز کہا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر نہ کوئی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی بھی قوت رکھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ پاک کی ذات کو العزیز یہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ عزیز کا ایک معنی وہ ہستی کہ جو خود سے عزت والی ہو، یعنی اس کو کسی دوسرے نے عزت نہ دی ہو بلکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات کے اعتبار سے خود عزت والی ہو۔ یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ہے، کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جو اللہ کی شان کے اندر اضافہ کرے، اس کی عزت کے اندر اضافہ کرے۔ تمام کے تمام بندے اس کی عبادت کریں تو اس کی عزت کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، کہ اللہ پاک کی جو عزت ہے وہ ہمیشہ کی ہے، تو بندے اللہ پاک کی عزت کے اندر کوئی اضافہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے خود عزت والا ہو، تو اللہ پاک کی ذات ایسی ہی ہے، تو اس لیے اس کی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اچھا، مخلوق کے اندر جب کسی کو عزیز کہا جاتا ہے تو اس کے بھی علماء نے بڑے خوبصورت معنی بیان کیے ہیں، اور اس میں بندے کے لیے یہ درس بھی بیان کیے ہیں کہ وہ جب عزیز کے معنی کو پیش نظر رکھے، یعنی ہم جب پیچھے سن کر آئے کہ الرحمن الرحیم کا جب ہم تذکرہ کریں گے اور اس کے معنی کو سنیں گے، تو چونکہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے تو ہم اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ رکھیں گے۔ ہم جب الملک کو سنیں گے اللہ پاک کے نام کو، تو چونکہ اس میں ملکیت کا، اس کے اندر مالک ہونے کا اس کا ذکر ہے، تو ہم اللہ پاک کے مالک ہونے کا اپنے تصور رکھیں گے اور اس پر کامل توکل کریں گے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے غلام کا دھیان رکھتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو تو جو معنی ہم سنتے ہوئے آئیں گے اس اعتبار سے اللہ پاک کی ذات کے اوپر ہم بھروسہ رکھیں گے، اللہ پاک سے اسی چیز کی ہم توقع رکھیں گے۔ اب عزیز کا جو معنی ہے اس حوالے سے بھی علماء نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں کہ اگر بالفرض کسی بندے کو ہم کہیں العزیز تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کا معنی ایک بیان کیا کہ جب اس کو کوئی نعمت نہیں ملی تو فیشکر، وہ شکر ادا کرے، اور جب وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور اس کو مصیبت کوئی پہنچے، کسی آزمائش کے اندر آئے تو وہ شکوہ نہ کرے۔ سیدی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ کثیر طور پر یہ کہا کرتے تھے، بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء ہوتے ہیں وہ پریشانی آنے پر بڑی لذت محسوس کرتے تھے کہ پریشانی آئی ہے تو ہمیں پریشانی پہنچتی ہے، ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ بندہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں آئی ہوتی اور وہ نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، سارے کام اس کے آسانی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، دعا کرتا بھی ہے تو جو ٹیمپرری ایک طریقہ کار ہے، عام فارمیلٹی وہ پوری کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے اس طرح۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے اور اچانک بندہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، اب جو اس کی دعا ہوتی ہے بڑی توجہ کے ساتھ پھر وہ دعا کرتا ہے، بڑا گڑ گڑا کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اس کو جھٹکا لگتا ہے نہ کسی کی طرف سے، تو اب اس کی توجہ ساری اللہ پاک کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو سیدی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو جب آزمائش کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا تو وہ لذت حاصل کرتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ اب جو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مناجات کرتے، اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جب دعا کرتے تھے تو اس دعا کے اندر توجہ زیادہ ہوتی تھی، اس دعا کے اندر ان کو لذت حاصل ہوتی تھی، اس لیے آزمائش میں مبتلا ہوتے تو لذت محسوس کرتے تھے۔ یعنی ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم عافیت کو طلب کریں گے، ہم پریشانی کو طلب نہیں کریں گے، ہم اللہ پاک سے آسانی مانگیں گے، اللہ پاک سے عافیت مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توجہ کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور ایسے ہی موقع کو اللہ کے جو ولی ہوتے تھے اس میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی پریشانی ہو تو ہم اپنے غالب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یعنی ہم نے ابھی معنی سنا کہ اللہ پاک کی ذات وہ غالب ہے کہ اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہے، سب چیزوں کے اوپر اسی کا غلبہ ہے۔ تو اب بندہ جب پریشانی کے اندر ہو، آزمائش کے اندر ہو، تو اسی غالب کا تصور کرے، اسی عزیز کا تصور کرے اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، اس پر توکل کرے، تو وہ اس کی مصیبتوں کو اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اچھا، اسی طرح ہم نے عزیز کا ایک معنی سنا کہ وہ ذات کی جو عزت والی ہے، اسی طرح اللہ پاک کے لیے عزیز کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے معز، یعنی وہ ذات کی جو عزت دینے والی ہے۔ اب اللہ پاک کے یہ ناموں میں سے ایک مستقل نام ہے، یعنی وہ ہستی کے جو عزت دینے والی ہے، وہ ذلت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے ایک معنی اس کا علماء نے عزیز کے تحت بھی بیان کیا ہے کہ وہ ہستی کے جو عزت دینے والی ہے یا جو عزت والی ہے۔ تو عزت دینے والی ہے، جب اس کو پیش نظر رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ عزت کا جو طلبگار ہو وہ اللہ کی بارگاہ سے ہو، مخلوق سے عزت کا طلبگار نہ رہے۔ اور جب عزت والی ذات کو پیش نظر رکھیں گے کہ جس کے لیے ساری عزتیں ہیں، تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ بندہ اسی چیز کو معزز سمجھے، اسی شے کو عزت والا سمجھے، اسی شخص کو، اسی انسان کو عزت والا سمجھے کہ جس کی عزت کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ یعنی بندہ جب کسی کی عزت کر رہا ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جب میں اس کی عزت کروں گا تو اس سے اللہ پاک خوش ہوگا، اللہ پاک کی رضا اس سے حاصل ہوگی۔ جیسے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی خوب عزت کرو، ان کی خوب تعظیم کرو۔ تو اب ہم جب جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں گے تو اتنی ہی زیادہ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت حاصل ہوگی، اس کی رضا اور اس کی خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو مختلف مقدس جگہ ہوتی ہیں تو چونکہ ان کی عزت کرنا بھی اللہ پاک کو پسند ہے، ان کا احترام کرنا بھی اللہ پاک کو پسند ہے، لہذا ان جگہوں کا احترام کرنا یہ بھی اللہ کی رضا کا، اس کی خوشی کا باعث بنے گا۔ اچھا، جب بندہ اللہ پاک کے اس نام عزیز کی طرف توجہ کرتا ہے تو چونکہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو ایسی غالب ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں ہے، اب بندہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق عمل کرے، حکم کے مطابق عمل کرے اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اگر اس میں کوئی آزمائش، اس میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ پاک اس کو دور کر دے گا۔ یہاں سیدی ابو القاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح اسماء اللہ الحسنی، اسماء حسنی کی جو شرح ہے اس میں ایک خوبصورت بات آپ نے ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ ہارون رشید کو کسی نیکی کا حکم دیا، تو اب وہ بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے اس شخص کا گلا پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ایک خچر تھا اس کے پاس، ہارون رشید کے پاس، کہا کہ اس کو اس سے باندھو اور اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو اور پھینک دو اس کو۔ تو لوگوں نے، یعنی اس کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس شخص کو ضرر پہنچائے، ضرر نہیں پہنچا سکے، نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید نے لوگوں سے کہا کہ اس کو ایک گھر کے اندر ڈالو اور اس گھر کو مٹی ڈال ڈال کر بند کر دو، یعنی اس کو زندہ درگور کر دو، گھر کو اس کے اوپر گرا دو، یعنی اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو مار دینا ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ شخص ایک باغ کے اندر موجود ہے۔ اس بات کے بارے میں ہارون رشید کو بتایا گیا، بھائی ہم نے اس کو دوسرے طریقے سے مارنے کی کوشش کی تو ویسے بھی نہیں مرا، اس کو ہم نے گھر کے اندر قید کر دیا، مٹی ڈالی کہ زندہ درگور کر دیں، وہ بھی نہیں مرا۔ ہارون رشید نے اس کو بلوایا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ہوا، کس نے تجھے گھر سے نکالا؟ ہارون رشید نے پوچھا اس شخص سے، تو اس شخص نے کہا کہ جس نے مجھے باغ کے اندر داخل کیا، جس نے مجھے باغ میں داخل کیا تھا اسی نے مجھے گھر سے نکالا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کس نے تجھے باغ کے اندر داخل کیا؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا اسی نے مجھے باغ کے اندر داخل کیا۔ تو اب ہارون رشید اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کی مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس شخص نے ہارون رشید کو نیکی کی دعوت دی تھی، نیکی کا حکم دیا تھا اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ میں جب نیکی کی دعوت دوں گا، اس کو بھلائی کی طرف بلاؤں گا تو اللہ پاک کی رضا اس سے حاصل ہوگی، اور العزیز کا تصور اس کے ذہن کے اندر تھا۔ تو ہارون رشید نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ کسی طرح اس پر غلبہ پائے، لیکن خلیفہ ہونے کے باوجود اس پر غلبہ نہیں پا سکا۔ تو ہارون رشید ایک سمجھدار خلیفہ تھا، وہ احساس ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ گئی بات، تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بٹھاؤ ایک گھوڑے کے اوپر، پہلے ایک خچر کے اوپر بٹھایا تھا اور اب اس کو کہا کہ گھوڑے پر بٹھاؤ اور اس کو پورے شہر کا چکر لگواؤ۔ ایک چکر لگانا ہوتا ہے کس لیے؟ گدھے پر بٹھاتے ہیں، خچر پر بٹھاتے ہیں کہ اس کو بے عزت کریں۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ اس کو گھوڑے کے اوپر بٹھاؤ اور سارے شہر کا طواف کراؤ اور کہو کہ یہ شخص ہے کہ ہارون رشید نے ایک ایسے شخص کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت کم کرنے کی کوشش کی کہ جس کو اللہ پاک نے عزت عطا کی ہے تو ہارون رشید اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکا۔ یعنی اللہ پاک اس بندے کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ پاک کا ارادہ اس شخص کو معزز بنانا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دی تھی اور اللہ پاک کے اس وصف عزیز کو اپنے پیش نظر رکھا تھا۔ اب ہارون رشید نے پوری پوری کوشش کر لی کہ اس کو ذلت کے اندر مبتلا کرے، لیکن چونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی تھی تو ہارون رشید اس کو ذلیل کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک کے اس نام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے یعنی جو ہم نے معنی سنے ہیں کہ العزیز کا ایک معنی کہ ایسا غالب کہ جس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، ایسی ذات کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے، یہ معنی جو ہم نے سنا، اسی طرح کہ اللہ پاک کا ایک معنی کہ وہ قادر ہے، قوی ہے، تو ان معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی کام ہوگا، ہماری جو بھی پریشانی ہوگی، وہ اللہ پاک جب چاہے گا اس کو حل فرما دے گا۔ اس پر بھروسے کی وجہ سے ہماری وہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس معنی کی برکتیں عطا فرمائے، اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، دنیا میں عزت عطا فرمائے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتے ہوئے ہمیں عزت و سرخروئی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ